بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانی محترم، یہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کا ٹائٹل عادیات ہے، اور اس مضمون کا ٹائٹل ہے سورہ عادیات کی چند حکمتیں. یعنی سب حکمتیں تو نہیں، لیکن چند حکمتیں، کیونکہ سب حکمتوں پر کوئی زبان کوئی قلم محیط نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ حکمتیں یا کچھ تاویلات بیان کرنے کے لیے صحیح کی جا سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: غازیوں کے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، جو نتھنوں سے فراٹے نکالتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے اس سورت کا ظاہر پڑھا گیا، لیکن گزارش یہ ہے کہ خداوندی علیم حکیم جن چیزوں کی قسم کھاتا ہے وہ بڑی مقدس ہوا کرتی ہیں، وہ عام چیزیں ہرگز نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ خدا کی شان ہی نہیں کہ وہ جانوروں کی قسم کھائے یا ان جیسی عام اور معمولی قسم کی چیزوں کی قسم کھائے، اس لیے کہ دین عالم ظاہر کے نمونے پر ہے. اور جیسا کہ آپ کو علم ہے ایک حدیث کے مطابق کہ خدا نے اپنے دین کی بنیاد مخلوقات کے مطابق رکھی ہے تاکہ مخلوقات سے اس کے دین کی شناخت ہو، اور اس کے دین سے اس کی وحدت کی طرف راستہ ملے. چنانچہ دنیا میں کوئی بھی انسان جب قسم کھانا چاہتا ہے تو وہ کسی مقدس چیز کو لیتا ہے، کسی عظیم چیز کو لیتا ہے، اور سب سے بلندی پر وہ خدا کی قسم کھاتا ہے یا قرآن کی، ایمان کی قسم کھاتا ہے، رسول کی اور امام کی قسم کھاتا ہے. اس اصول کے مطابق اہل دانش کے لیے یہ اشارہ ملتا ہے کہ لازمی طور پر ان گھوڑوں کی قسم کھانے کے پس منظر میں کوئی راز پوشیدہ ہے، اور وہ راز یہاں اس تحریر میں ظاہر کیا گیا ہے. نقطہ نمبر ایک میں، حکمت نمبر ایک میں، کہ ظاہری جہاد کا گھوڑا ایک حیوان ہے، لیکن باطنی جہاد کا گھوڑا اول ذکر الہی ہوا کرتا ہے اور دوسرا علم، جو دونوں مختلف سطحوں پر بلند ہو جاتے ہیں. اور جب ذکر اور علم خود بخود بولنے لگتا ہے تو وہ داعی کہلاتا ہے. دیکھا آپ نے کہ خدا نے ذکر و عبادت کی تشبیہ گھوڑے سے دی ہے، اس لیے کہ گھوڑے سے اور گھوڑے پر نہ صرف جہاد کیا جاتا ہے بلکہ سفر کی مسافتوں کو بھی گھوڑے سے طے کیا جاتا ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی، اور قرآن عظیم کی تمام تر مثالیں زمانۂ ماضی کے مطابق ہیں. اس میں جہاز، ریل، موٹر وغیرہ کی مثالیں نہیں ہیں، لیکن کوئی بھی ہوشمند جانتا ہے کہ خداوند عالم نے کسی مثالیں بیان کی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. تو ذکر کی تشبیہ و تمثیل جہاد کے गोड़ों से ली गई है। गो की गोड़े के और भी काम हैं, लेकिन गोड़े के सबसे आला काम का बयान हुआ है और वो है इस्लामी जहाद। यानी घोड़े से और भी बहुत से काम लिए जा सकते हैं, लेकिन उन तमाम कामों को छोड़कर घोड़े का जो सबसे आला मकसद था उसी का बयान हुआ है। बस जिक्र के भी बहुत सारे मकासिद हो सकते हैं, लेकिन जिक्र का सबसे बड़ा मकसद जहादी रूहानी है। और जहाद, जैसे कि आप जानते हैं, किसी मुल्क को फतह करने के लिए हुआ करता है, और दुश्मनों को, मुखालिफीन दीन को और काफिरों को शिकस्त फाश देने के लिए जहाद होता है। तो फिर यहाँ पर पता चला कि जिक्र का सबसे बड़ा मकसद क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान के अंदर बहुत ही कुव्वत, एक ममलकत पोशीदा है, और फिर वक्त वो ममलकत दुश्मन के कब्जे में है। दुश्मन से नफ्स मुराद हैं, शैतान मुराद हैं। अब इस ममलकत को वापस लेने की तदबीर सिर्फ और सिर्फ यही है कि जहाद किया जाए, और जहाद इबादत जिक्र यानी इस्मे आज़म के ज़रिए से किया जाएगा। लेकिन जहाद सियाहत और सैर का नाम नहीं, और वो बाजीचे अतफाल भी नहीं, वो कोई शुगल भी नहीं, वो कोई तमाशा भी नहीं। जहाद बस जहाद ही है, जिसकी तशबीह यहाँ दी गई है कि जिस तरह ज़माने नबूवत में लश्करी इस्लाम दुश्मनों पर हमला आवर होते थे और उसमें घोड़ों को इसी तरह दौड़ाते थे, जिस तरह की यहाँ जिक्र हुआ है, इससे ये तासुर मिलता है और वाज़ा इशारा है कि जिक्र को आराम से नहीं बल्कि शुरू शुरू में जिक्र को सख्ती से करना होगा और उसमें सुरात पैदा करनी होगी, जिस तरह यहाँ इशारे में घोड़ों को सरपट दौड़ाने का जिक्र हुआ है। और कुरान का ये फरमाना कि उन जहाद के घोड़ों की ये सिफत बयान करना कि जब घोड़े दौड़ाए जाते हैं तो उस वक्त वो पत्थर पर टाप मार कर चिंगारियाँ निकालते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बातिन में है कि जब कोई बंदा ही मोमिन, कोई जाकिर जिसके पास इस्मे आज़म है, बोल है, जब अपने नफ्स पर जबर करते हुए सख्ती के साथ जिक्र करता है, तो उसके नतीजे में तहलीली नफ्सी हो जाती है। यानी तहलीली नफ्सी कहते हैं कि नफ्सी हमारा कदरे डिजल हो जाता है, और जिसके नतीजे में यकीनन चिंगारियां देखने में आती हैं, लेकिन चिंगारियां जिक्र सरी के नतीजे में निकलती हैं, इसके बगैर नहीं। और फिर फरमाया गया है कि नंबर 3 में صبح کے وقت تاخت و تاراج کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری جہاد میں دشمن کو لوٹنے کا کام صرف اور صرف صبح کے وقت ہو سکتا ہے. یہ کوئی محدود وقت نہیں ہوتا ہے. رات کو حملہ ہو سکتا ہے, دن کو ہو سکتا ہے, دن کے کسی بھی وقت پر حملہ ہو سکتا ہے. اور مال غنیمت ضروری نہیں ہے کہ صبح کے وقت ہاتھ آئے. تو پورا مطلب باطن میں ہے اور تاویل میں یہ ساری باتیں صحیح ہیں کہ جب نورانی عبادت کا زور صبح کے وقت ہوتا ہے اور اس کے لیے وقت معین بھی صبح ہی ہے, تو پھر صبح کے وقت روحانی طور پر مال غنیمت حاصل ہو جاتا ہے. اس میں صبح کی طرف اشارہ ہے اور صبح کے وقت کی نشاندہی کی گئی ہے. تو یہ مال غنیمت کئی صورتوں میں ہے. جس طرح ظاہری طور پر اسلامی جہاد میں مالی غنیمت کسی ایک مخصوص مقدار میں نہیں ملتا تھا, وہ بہت بھی ملتا تھا اور کم سے کم بھی ملتا تھا, اسی طرح مومن کو اس ذاتی جہاد میں زیادہ سے زیادہ فقیر کو روحانی مال غنیمت کبھی زیادہ مل سکتا ہے, کبھی کم, کبھی مقامی روح پر مل سکتا ہے, کبھی مقامی عقل پر, اس کی رسائی کے مطابق, اس کی ترقی کے مطابق. اگر مومن روحانیت کے مراحل میں ہے تو وہاں پر روحانی صورت میں مالی غنیمت ملتا ہے, اور اگر وہ مومن مقامی عقل تک رسا ہو چکا ہے تو اس کو اس منزل اور اس مقام کے مطابق مال غنیمت ملتا ہے. اور مختصراً مالی غنیمت سے مراد منازل روحانیت میں روحانی چیزیں ہیں اور مراحل عقل میں عقلی چیزیں ہیں. اور مجموعاً ہم کہہ سکیں گے کہ اس میں علم و حکمت تو روحانیت کی باتیں ہیں. ہم کیوں باور نہ کریں کہ روحانیت میں مال غنیمت ہے؟ کیونکہ مال کی تاویل, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, علم ہے. مال کی تاویل علم ہے. اور دیکھا اس میں کہ آپ کو یہاں اشارہ ملتا ہے صبح کے وقت کی, اس میں اہمیت ہے, خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو بندگی میں عبادت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور قرآن میں جتنی تاویلات ہیں ان کا مرکز بڑا کام ہے, بول ہے, اسم اعظم ہے. لہذا باور کرنا ہوگا. اور نمبر چار میں غبار اڑانے کی بات ہے کہ غبار اڑانا ایک تو یہ ہے کہ جب روحانی انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور منزل اسرائیلی میں روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت یہ مثال پیش آتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے غبار اڑ رہا ہوں. اور پھر اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جا گستے ہیں, یہ مجاہدین کی بات ہے, آگوڑوں کے ذکر سے گزر کر. دشمنوں کی جماعت میں جاگوسنے کے یہ معنی ہے جیسا کہ ایک ذاکر بیٹھے بیٹھے ذکر کرتا ہے تو اس کی روح یہ سب کچھ کرتی ہے کہ دشمنوں میں جاگوستی ہے اور لشکر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور دشمنوں کو لوٹا جاتا ہے. اس کے بعد نمبر چھ میں انسان کی ناشکری کی بات ہے. یقیناً یہاں پر ناشکری کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ خداوند نے یہ ساری سعادتیں ممکن بنا دی ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک
روحانی سلطنت کو حاصل کریں اور کافروں کو لوٹیں اور روحانی و عقلی طور پر مال غنیمت کو حاصل کریں. تو اس کے باوجود جب انسان کچھ بھی نہیں کرتا ہے تو یہ بہت بڑی ناشکری ہو جاتی ہے. جس طرح سورہ اثر میں انسان کے خسارے کی بات ہے, تو یہاں پر وہی حقیقت ناشکری کے سانچے میں ڈھالی گئی ہے. ناشکری اور خسارہ معنوی طور پر ایک ہی بات ہے, کہ ناشکری کرنے کی وجہ سے اور صحیح اصولوں کے مطابق عمل نہ کرنے کے سبب سے یہی خسارہ ہوتا ہے اور ناشکری ہوتی ہے اور ناقدری ہوتی ہے. خداوند نے روحانی امکانات اور روحانی نعمتوں کے تذکرے کے بعد اور کچھ اگلی صف کے مومنین کے روحانی جہاد کو بیان کرنے کے بعد مجموعی طور پر یا اکثر بیشتر انسانوں کی ناشکری کا ذکر فرمایا, اور فرمایا کہ اور وہ خود بھی اس حالت پر گواہ ہے. انسان اپنی ناشکری کو جانتا ہے, اسلام میں پیدا ہونے کے باوجود اور خدا و رسول کے ارشادات کے باوصف انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے, کتنی بڑی سستی کرتا ہے اور انسادتوں سے محروم رہ جاتا ہے. اور پھر ارشاد ہے کہ تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. قبروں سے مردوں کے اٹھائے جانے کے دو معنی ہیں. اس کا ظاہر عام عقیدے کے مطابق ہے, جس طرح عام عقیدہ ہے کہ قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا, یہ تو ظاہر ہے. اور اس کا باطن یا حکمت یا تاویل یہ ہے کہ قبروں سے مراد انسانوں کے اجسام ہیں, ان جسموں میں بے شمار روحیں مدفون ہیں اور سوئی ہوئی ہیں یا مردہ ہیں, لیکن جب انسانی کامل میں سور اسرافیل پھونکا جاتا ہے تو اس وقت تمام انسانوں کے بدنوں سے سوئی ہوئی موت کی نیند سوئی ہوئی روحیں جاگتی ہیں, اور وہ بھی البتہ ایک ایک ذرہ. اور اس طرف جہاں اسم اعظم کا ذکر ہو رہا ہے اس طرف, اور جہاں قیامت برپا ہوئی ہے اور جہاں سور اسرافیل بج رہا ہے, اس میں ان قبروں سے یعنی تمام انسانوں کے بدنوں سے روحیں نکل نکل کر آ جاتی ہیں, اور حاصل کیا جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں اور جس شخصیت میں قیامت برپا ہو چکی ہے وہاں پر بہت سے اسرار یعنی بہت سے بید ظاہر ہو جاتے ہیں, اور یہ بید فرشتے ظاہر کرتے ہیں کہ ظاہر ہونے لگتے ہیں. قیامت کے بارے میں آپ قرآن میں جب دیکھیں گے اور مجموعی طور پر جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اس وقت دو نتیجے آپ کے سامنے آئیں گے جو ایک دوسرے کے برعکس ہوں گے. ایک نتیجہ یہ ہے کہ قیامت میں سب کچھ ظاہر ہو جائے گا انسانوں پر اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. دوسرا نتیجہ یہ کہ کچھ لوگوں پر قیامت ان کے اندھے پنے میں گزرے گی, نہ وہ سنیں گے نہ وہ دیکھیں گے نہ وہ سمجھیں گے, اس لیے کہ وہ دنیا میں ایسے ہی تھے. جو لوگ دنیا میں جاہل رہے ہیں وہ لوگ قیامت میں بھی جاہل رہیں گے، یعنی جو لوگ قیامت میں اندھے رہے ہیں، یہ کلیہ ہے، قرآن کا قانون ہے کہ وہ قیامت میں بھی اندھے رہیں گے۔ جن لوگوں نے دنیا میں کوئی بصیرت حاصل کی ہے ان لوگوں کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے گا جبکہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں باتیں متضاد ہیں۔ پھر ہم اس مسئلے کو کس طرح حل کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو اس طرح سے حل کر سکتے ہیں کہ جہاں مجرمین یعنی کافرین کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن جب کہتا ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن اس طرح فریاد کریں گے، ایسا کہیں گے اور اپنے بارے میں اور اپنے پیشواؤں کے بارے میں شکایت کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو یہ محض ترجمانی ہے، یہ ان کی زبانی قال سے نہیں ہے، یہ ان کی زبانی حال سے ہے۔ کوئی فرشتہ اگر کسی پتھر کی ترجمانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، حالانکہ ظاہر ہے کہ پتھر کی کوئی زبان نہیں، لیکن زبان حال تو ہے۔ زبان حال اس کو کہتے ہیں کہ کوئی دانہ، کوئی فرشتہ، کوئی کامل انسان کسی چیز کی طرف سے اس کی حقیقت حال کے مطابق کچھ کہتا ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے وہ چیز کہہ رہی ہو، جیسا کہ پتھر کچھ کہہ رہا ہو۔ اسی طرح لوگوں کو یا تو کہنا چاہیے کہ پتہ نہیں، کہ قرآن کے ان دو مختلف نتیجوں کے بارے میں وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، کبھی اس کو قبول کرتے ہیں، کبھی اس کو قبول کرتے ہیں، حالانکہ قرآن نے صاف لفظوں میں بیان دیا اور فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور وہ بہت دور کا گمراہ ہو چکا ہوگا۔ تو گمراہی بھی اس وقت ہوئی جب کہ وہ دنیا میں اندھا ہوا، آخرت میں گمراہی کی بات ہی نہیں۔ تو پھر جو اندھا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن لوگوں کی نصیحت کے لیے خدا نے ان کی زبانی حال سے بہت سارے احوال کو بیان فرمایا ہے، اور اس سارے اہتمام کا فائدہ صرف اور صرف مومن ہی کو حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا انتظام اور انصرام اور اہتمام مومن کے لیے کیا گیا ہے تو مومن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کائناتی ظاہر و باطن کا یہ سارا بندوبست اور قرآن کا یہ سارا نظام، یہ سارا علم، یہ ساری حکمت، یہ ساری مثالیں، یہ سارے تذکرے، بیانات، نصیحتیں اور یہ سب کچھ مومنین ہی کے لیے ہیں۔ تو پھر مومن پر فرض ہوتا ہے کہ وہ سوچے، سمجھے اور ان نعمتوں کو حاصل کرے۔ قرآن کے ہر مقام پر، ہر آیت میں مومن کے فائدے کے مطابق ایک بیان، ایک حکمت، ایک راز، ایک علم موجود ہے۔ تو مال غنیمت کو دیکھیں، زمانہ نبوت میں جب جب جہاد ہوتا تھا تو اس وقت اللہ مسلمانوں سے وعدہ فرماتا تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر مالی غنیمت تم کو ملنے والا ہے، اس کا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ لیکن ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ایسی کوئی بڑی فتح نہیں ہوئی، اور اب تو اسلام کے بارے میں بظاہر جو کچھ وعدہ کیا گیا تھا وہ گویا التوا میں پڑا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ وعدہ فرمایا ہے وہ روحانیت میں پورا ہوتا ہے، اور دنیوی مالی غنیمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جہاں قرآن خود دنیا کی مذمت کرتا ہے اور مالی دنیا کی بھی مذمت کرتا ہے، تو پھر اس قدر بڑھ چڑھ کر مالی غنیمت کی تعریف کیوں ہونی چاہیے؟ ہاں، اس صورت میں بالکل درست اور صحیح ہے کہ روحانی طور پر علم و حکمت کی صورت میں، روحانیت کی صورت میں، اور روحانی سلطنت کی حیثیت میں جو کچھ ملتا ہے وہ تو قابل تعریف ہے۔ اسی لیے، ورنہ یہ مال اگر مالی دنیا ہوتا تو قرآن کو ایسی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ نے جو کچھ وعدہ کیا ہے وہ روحانیت میں پورا ہوتا ہے اور پورا ہوگا۔ اس سورہ میں مجموعی طور پر مضمون کی اور موضوع کی نوعیت کچھ ایسی ہے، میں نے اس میں سے چند کلیدی باتیں بتائیں، اور آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے فائدہ ہو۔ مہربانی، شکریہ۔ عزیزم معیدین نے یہ سوال کیا کہ کسی بھی حدود دین میں سے کسی پر جب انفرادی قیامت گزرتی ہے تو آیا اس کا کوئی اثر یا کوئی نتیجہ دنیائی ظاہر کے سامنے آتا ہے؟ یہ سوال ہے، میرے خیال میں بہت متعلق سوال ہے، موضوع کے مطابق بھی ہے اور سود مند یعنی مفید بھی ہے۔ تو جواب کے طور پر گزارش یہ ہے کہ باطن میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے زیر اثر اور اسی کے نتیجے کے طور پر ظاہر میں کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ عالم ظاہر اور عالم باطن کے آپس میں ربط ہے اور ہم آہنگی ہے۔ اور باطن میں کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی معاملہ طے ہوتا ہے، کوئی خدا کا پروگرام مکمل ہوتا ہے، اور اسی کے زیر اثر اور اسی کے نتیجے کے طور پر ظاہر میں بہت سی چیزیں وقوع میں آتی ہیں، واقع ہوتی ہیں، ظہور پذیر ہو جاتی ہیں۔ اور جیسا کہ بارہا ہم عرض کرتے ہیں کہ جب بندہ مخلص یعنی جس کا ایمان صاف ہے، اس میں کوئی آمیزش نہیں، اس کو بندہ مخلص کہیں گے جس میں اخلاص ہے، جو عقیدہ صاف ستھرا عقیدہ رکھنے والا کہ اس میں کوئی شرک کی آمیزش نہیں ہے، تو ایسا بندہ مخلص جب عبادت و بندگی کرتا ہے اور نیک اعمال کو انجام دیتا ہے تو پھر اس کا قول و فعل مجموعاً بلند ہوتا ہے بارگاہ عزیدی کی طرف۔ عمل جو ہے قول کو اٹھاتا ہے، عمل گویا جہاز ہے، قول گویا پائلٹ ہے، تو یہ دونوں چیزیں بلند ہوتی ہیں، لیکن بلندی مکانی میں نہیں، بلندی شرفی میں، عزت اور شرف کی جو بلندی ہے اس بلندی میں یہ دونوں چیزیں یعنی مومن کا قول و فعل بلند ہو جاتی ہیں. بلند ہوتے ہوتے مومن کا قول و فعل خدا کے قول و فعل میں فنا ہو جاتے ہیں. جب ایسا ہوتا ہے تو جیسا کہ یہ بات مسلمہ ہے کہ خدا کا قول و فعل جو حکم کا درجہ رکھتا ہے تو کائنات پر یہ محیط ہو جاتا ہے. اور اسی قانون کے مطابق ظاہر ہے کہ ایک بندے پر قیامت گزر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا قول و فعل اللہ کے حضور کی طرف بلند ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کے قول و فعل کی حیثیت میں اور اسی مرتبت میں اس شخص کا قول و فعل یعنی اس کی پوری قیامت اور اس کے سارے نتائج دنیا پر محیط ہو جاتے ہیں. اور پھر دنیا میں اور زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے اسی قیامت کی زیر اثر ہوتا ہے, اسی قیامت کی زیر اثر ہوتا ہے. اور اسی بندہ مومن کے حسب منشا, اور یا یہ کہنا چاہیے کہ خدا ایسے مومن کا وکیل ہے کہ خدا اس مومن کے لیے کیسا کرنا چاہتا ہے, کون سا طریقہ بہتر ہے, اس کے مطابق دنیا میں واقعات رونما ہوتے ہیں جو اس بندہ مومن کے مفاد میں ہوتے ہیں, لیکن ظاہری مفاد میں نہیں. اس کی روحانی سلطنت کس طرح قائم ہو اس کے مطابق یہ ہوتا ہے. اور پھر جب ایسا بندہ مومن دنیا سے گزر جائے گا تو وہ اپنے اعمال کو کائنات بھر میں دیکھے گا, محدود پیمانے پر نہیں, کیونکہ اس کا قول و فعل خدا کا قول و فعل ہو چکا تھا. اور ظاہر ہے کہ دنیا کی اور کائنات کی تمام چیزیں خدا کے قول و فعل کے تحت ہیں اور اس کے حکم اور منشا کے مطابق ہیں. لہذا ایسا کوئی بندہ جس پر دنیا میں قیامت گزر گئی تھی, جب دنیا سے گزر جائے گا تو دیکھے گا کہ اس کے قول و فعل نے دنیا میں کیسے کیسے انقلابات برپا کیے اور کیسے کیسے کارنامے قائم ہوئے. تو یہ اپنی اس روحانی سلطنت میں جو مر جانے کے بعد حاصل ہونے والی ہے دیکھے گا. تو پھر اس لیے ایسی قیامتیں ہر شخص میں برپا نہیں ہو سکتی ہیں. دنیا ایک ہے, سیارہ زمین ایک ہے, زمانہ ایک ہے, امام ایک ہے, تو پھر اس کے مطابق زمانے پر کس کی قیامت محیط ہونی چاہیے. ایسی قیامتیں 10, 12, 20, 100 البتہ بھی ایک وقت نہیں ہو سکتی ہیں, بہت محدود اور بہت خاص بات ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ سارعوا وسابقوا, تم مقابلہ کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی ایک آگے بڑھے گا, اور جو آگے بڑھے گا سب سے وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ وہ خود بہشت کا وجود بن جائے گا. اور جن لوگوں کو بہشت میں داخل ہونا چاہیے وہ اس کی ہستی میں داخل ہو جائیں گے, اس کے عالمی شخصی میں. وہ عالمی شخصی ہوگا جس کا طول و عرض کائنات کے برابر ہوگا, یعنی خدا اس کے اندر کائنات کو سمیٹے گا اور لپیٹے گا. تو خداوند عالم کے کائنات کو لپیٹنے کا جو بار بار ذکر کیا گیا ہے وہ امام کی ہستی میں ہے یا حدود دین میں سے کسی کی ہستی میں. یہ عمل, یہ فعل ہوتا ہے. خدا کے بارے میں ہم عمل نہیں کہہ سکتے ہیں. عمل اور فعل میں یہ فرق ہے کہ عمل کا اطلاق بندے پر ہوتا ہے, اور خدا کے بارے میں اگر کہنا ہے تو ہم فعل کہیں گے, عمل نہیں کہیں گے. خدا کے لیے فعل ہے اور بندے کے لیے عمل ہے جب دو مرتبوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کے لیے بھی فعل استعمال ہوتا ہے، لیکن عمل یعملو خدا کے لیے نہیں آتا ہے، یفعلو خدا کے لیے آتا ہے، یفعلو ما یشاء خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو ایک تو ہے فعل، ایک تو ہے عمل، اور یہ فرق ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال حل ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے جواب دیا گیا کہ بے شک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ قیامت کے زیر اثر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا لوگوں کو بظاہر مہلت دیتا ہے، بباطن ان کو گرفتار کرتا ہے، کیونکہ انسانوں کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ظاہری حیثیت، ایک باطنی حیثیت۔ تو ظاہر میں بسا اوقات انسان کے لیے موت تک مہلت دی گئی ہے، اور اگر کسی اجتماعی قیامت کو تسلیم کیا جائے اور وہ قیامت یکایک ظہور پذیر ہو جائے تو شاید وہ مہلت بھی ختم ہو جائے، اور اگر انفرادی قیامت ہے اور پوشیدہ قیامت ہے اور لوگوں کے اندھپنے میں قیامت ہے تو لوگ من مانی کریں گے اور قیامت گزرتی جائے گی، باطن میں وہ گرفتار ہو جائیں گے، ظاہر میں ایک مہلت کے تحت آزاد سمجھے جائیں گے۔ تاہم بحیثیت مجموعی دنیا میں جو تبدیلیاں اور واقعات رونما ہوتے ہیں اسی قیامت کے زیر اثر ہیں جو زمانے میں کسی پر گزرتی ہے۔ یہ آپ کے اس علمی سوال کا جواب ہے۔ مہربانی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان مقالہ: سورہ عادیات کی چند حکمتیں۔ آیت نمبر 1، ترجمہ: غازیوں کے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو نتھنوں سے فراٹے نکالتے ہیں۔ آیت نمبر 2، پھر پتھر پر ٹاپ مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ آیت نمبر 3، پھر صبح کے وقت تاخت و تاراج کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 5، پھر اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں۔ آیت نمبر 6، بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 7، اور وہ خود بھی اس حالت پر گواہ ہے۔ آیت نمبر 8، اور وہ دنیوی راحت کی محبت میں بڑا مضبوط ہے۔ آیت نمبر 9، تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 10، اور حاصل کیا جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے۔ آیت نمبر 11، بے شک اس دن ان کا پروردگار ان سے پورا آگاہ ہے، یعنی انہیں آگاہ کر دے گا۔ آیت نمبر 1 کی حکمت: ظاہری جہاد کا گھوڑا ایک حیوان ہے، لیکن باطنی جہاد کا گھوڑا اول ذکر الہی ہوا کرتا ہے اور دوسرا علم، جو دونوں مختلف سطحوں پر بلند ہو جاتے ہیں، اور جب ذکر اور علم خود بخود بولنے لگتا ہے تو وہ داعی کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب وجہ دین میں گھوڑے کی تاویل داعی ہے، جو عالم شخصی میں پوشیدہ ہے۔ چونکہ اذکار میں سب سے مؤثر اور کامیاب ذکر صریح ہی ہے، لہذا خداوند دانا و بینا اسی کی قسم کھاتا ہے۔ گھوڑے کے نتھنوں سے فراٹے نکالنے کی تاویل ہے ذکر کی سرعت و سختی سے نفس پر دباؤ ڈالنا، نیز اپنے ذکر کی آواز میں مستغرق ہو جانا۔ آیت نمبر 2 کی حکمت، پتھر پر ٹاپ مار کر چنگاریاں نکالنا، یعنی تحلیل نفسی کی چنگاریاں جو ذکر سری کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ مقام روح کی تاویل ہے اور مرتبہ عقل کی حکمت اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہاں سنگ عقل پر ٹاپ مارنے سے جواہر اسرار بکھر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 3 کی حکمت، صبح کے وقت تاخت و تاراج کرنے کا پر حکمت اشارہ یہ ہے کہ صبح کی کار بزرگی اور خصوصی بندگی روحانی جہاد کا درجہ رکھتی ہے، جس سے باطنی مال غنیمت کا بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ بحوالہ قرآن 48:20۔ آیت نمبر 4 کی حکمت، غبار اڑانا۔ یاد رہے کہ روحانی جہاد اور سورہ اسرافیل کی طوفانی طاقت سے جس طرح خلائی کے عالم کی تمام روحیں عالم زر میں جمع کی جاتی ہیں، وہ حسب وعدہ الہی مغانی میں کثیرہ یعنی بہت سی غنیمتیں ہیں، اور عمل اسرائیل سے روح کو قبض کرنا گویا غبار اڑانا ہے۔ آیت نمبر 5 کی حکمت، یہ تو صرف روحانی فتح تھی، اب عقلی فتح کے لیے ایک اور جنگ لڑی جاتی ہے، جس کے واسطے اعلیٰ اور کثیر علم کی ضرورت ہے، تاکہ علمی لشکر دشمن کی جماعت میں جا گھسے اور غالب و فاتح ہو جائے۔ آیت نمبر 6 کی حکمت، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، کیونکہ وہ مذکورہ بالا تمام نعمتوں اور عظیم روحانی سلطنت کے حصول کی خاطر سعی بلیغ نہیں کرتا ہے، نہ وہ ذکر و بندگی اور علم و حکمت کے لیے محنت کرتا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ آیت نمبر 7 کی حکمت، انسان کئی معنوں میں اپنے کفران نعمت یعنی نعمت کی ناشکری کو جانتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنی روحانی پسماندگی کو دیکھ رہا ہے اور دین کی روشن ہدایات و تعلیمات اس کے سامنے ہیں۔ آیت نمبر 8 کی حکمت، حالانکہ وہ دنیا کی راحت کو بے حد چاہتا ہے، یعنی وہ ایسا بے حس نہیں کہ روحانیت اور آخرت کی نعمتوں کے بارے میں کچھ بھی نہ سمجھے، وہ سمجھتا ہے مگر اس کے پاس بے عملی کے ہیلے بہانے بہت ہیں۔ آیت نمبر 9 کی حکمت، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ روح جب تک بدن میں ہے تب تک وہ گویا قبر میں ہے، لہذا اسے یہاں سے اٹھانا اور بلند کر دینا ہے۔ آیت نمبر 10 کی حکمت، اسی طرح جب کسی مومن کی انفرادی قیامت برپا ہوگی تو اس وقت حدود دین صدور یعنی قلوب سے اسرار معرفت حاصل کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 11 کی حکمت، بے شک رب کریم ہر مومن سالک کی ذاتی قیامت میں اس پر عظیم بھیدوں کا دروازہ کھول دیتا ہے تاکہ اسے کامل معرفت حاصل ہو۔ نصیر الدین نصیر ہنزائی، یو ایس اے، 14 محرم الحرام 1412 ہجری، 25 جولائی 1991 عیسوی۔